ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل الى امير المؤمنين في الحديث الامام الهمام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم، امين. وبه قال: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. وبه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كانت لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة من شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه. وبه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
جب درود شریف کا موقع آتا ہے سب تو پڑھتے ہیں، دل میں پڑھتے ہو، لیکن سب تو پڑھتے ہیں، کوئی تو کسی کا تو چھوٹ نہیں جاتا، ضرور پڑھیں. ہاں، اور رضی اللہ عنہ وعنہم بھی ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ہو چکے. یہ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان یأتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا، ایسے پورا مہینہ ہم پر گزر جاتا تھا کہ اس میں ہم آگ ہی نہیں جلاتے، یعنی کوئی پکانے کی چیز ہی نہیں تھی، صرف کھجور سے گزارا کرتے تھے، یا ایسے کوئی چیز کھانے پکانے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی تھی. اور یہ باب ہے کہ فکان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بھی سرکار، آخرت کے بھی سرکار، اللہ کے لاڈلے، لیکن کیسے، اور جس کو جتنا قرب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ہی یہ سادگی اور یہ عیش جو ہے زندگی گزارنے کا، جو یعنی جو کم درجے کا ہوتا ہے ان کو اتنا ہی زیادہ. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم بھی علماء بن کے بھی ہم چاہتے کہ بہت مزے سے ہم رہے، حالانکہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ روٹی پکا کے وہ بیچتے تھے، کل کی باسی روٹی، سٹیل روٹی، وہ 2 پیسے میں بیچتے تھے، اور آج کی تازی روٹی 1 پیسے میں، باسی سٹیل روٹی 2x پرائس. تو لوگوں نے تعجب کیا، یہ کیسے؟ تو کہا کہ وہ کل کی روزی، اس کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے سمجھ عطا فرمائے کہ جتنا ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو، اس میں سادگی ہے. اور سادگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سادگی تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، آدمی اپنے آپ کو مرا دے گا اگر وہ کوشش کرے گا. لیکن جہاں آدمی رہتا ہے، جس زمانے میں رہتا ہے، اور وہاں کے اعتبار اور اس زمانے کے اعتبار سے جس کو سادگی کہتے ہیں، تو وہ وہی سادگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کی ہے، اور وہی ثواب ملے گا. مثلا آپ ایک جنگل کے دیہات میں رہتے ہو اور اس زمانے میں، تو وہاں کی سادگی جنگل کے دیہات کے اعتبار سے ہوگا. آپ ایک شہر میں رہتے ہو اور ایک شہر جیسے لندن میں رہتے ہو، نیو یارک میں رہتے ہو، تو وہاں کے اعتبار سے جو سادگی ہے وہ سادگی کا اعتبار ہوگا. تو جس زمانے میں آج کی سادگی اور 100 سال پہلے کی سادگی اور 50 سال کی سادگی، उसमें जमीन आसमान का फर्क, जिस जमाने में आप रहते हो, जिस जगह में आप रहते हो, उस वक्त और उस जमाने के अतबार से जिसको सादगी कहते हैं उसी को अपनाना चाहिए। तो आदमी आफियत सलामती के साथ जिंदगी गुजारेगा, पूरा दीन भी नसीब होगा और दुनिया में भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहरहाल ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी गुजारने का तरीका। इन्नमा हुआ तमर वल मा, हमें यही मिलता था, तमर और मा, उसी पर हम अपनी जिंदगी गुजारते थे। वलमा इल्ला अन्नूटा बिलुहैबी लुहैम, हाँ कभी ऐसा होता था कि हमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे। लुहैम यानी आज जो है चिकन आता है और वो वाइट मीट और वो ब्रेस्ट और वो थाई जो हम जिसके पीछे पड़ते हैं और दूसरे खाने में इतना इतना, ये लुहैम छोटे छोटे टुकड़े। जब हम जमात में तुर्की गए थे तो वहां बस सब्जी मिलते थे, तकरीबन हर खाने में हमें खुद भी पकाना पड़ता था और टमाटर ही टमाटर और कुछ नहीं। फिर किसी ने दावत की तो हम खुश हो गए कि अच्छा खाना मिलेगा, और बकरीद के बाद का जमाना था तो छोटे छोटे टुकड़े गोश्त के वहीं था, तो कोई ज्यादा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े। तो ये लुहैम जो है थोड़ा सा कभी कभार वो मिलता था और वो भी गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े। और आज हम जो है हमारा खाना कैसा होता है, गोश्त ही गोश्त होता है और बड़े बड़े टुकड़े व्हाइट मीट हम उसके पीछे पड़ते हैं। और लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी होती थी, आगे की रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती है, قالت لعروة ابن اختي قالت لعروة ابن اختي, हजरत उरवा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, जो हजरत अस्मा जो हुजूर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी, अस्मा रजी अल्लाह तआला उनके बेटे उरवा, उनसे इब्न उख्ती, ए मेरे बहन का लड़का यानी मेरा नवासा, बहन का लड़का नवासा, इन कुन्ना लनंजरु इला हिलाल, हम इंतजार करते थे, हम देखा करते थे हिलाल को, हिलाल महीने के शुरू महीने के चांद को कहते हैं और बीच के का चांद उसको बदर कहते हैं, चौदहवीं रात के चांद को बदर कहते हैं और पहले शुरू रात के महीने के शुरू चांद को हिलाल कहते हैं, जो बहुत मुश्किल है देखना और लोग बहुत कोशिश करते हैं ईदों वगैरह में। तो सलासत अहिल्लतीन फी शहरेन, तीन चांद को हम देखते थे दो महीनों में, यानी दो महीने गुजरते चांद देखते एक महीना गुजर जाता, फिर चांद देखते दूसरा महीना गुजर जाता, फिर चांद देखते तो तीसरा महीना आ जाता, लेकिन बीच में दो महीने, और दो महीने ऐसे गुजरते थे। ऊपर की रिवायत में एक महीना आया, यहां दो महीने की रिवायत है। वमा उकीदत फी अबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारुन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घरों में अजवाज मुतहरात एक साथ नौ थी, तो नौ घरों में एक घर में भी दो दो महीने ऐसे गुजर जाते कि आग जलाने का मौका ही नहीं, कुछ पकाने की कोई चीज ही नहीं होती। फकुल्तु, तो मैंने हजरत उरवा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं पूछा, मा कान युईशुकुम, कि तुम कैसे जिंदगी गुजारते थे, किस पर, यानी जब आग ही नहीं जलाते तो कैसे तुम जिंदा रहे, कोई आपने खाना ही नहीं खाया। तो उन्होंने फरमाया अल अस्वदान अत्तमर वल मा, दो काली चीजें, तगलीब के बिना पर दोनों को काली चीजें बताई गई, खजूर तो है ही काली और पानी भी काला नजर आता है, अगर पानी वैसे जमीन पर पड़ा हो तो वो काला नजर आते, तो तगलीब के बिना पर अल अस्वदान अत्तमर वल मा उनको फरमाया गया। इल्ला अन्नहु कद कान लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीरान मिन अल अंसार, हाँ अलबत्ता ये बात थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पड़ोसी ऐसे थे अंसार में से, कान लहुम मनाए, और उनके लिए रेवर थे, हज बकरियों के रेवर, वहां उस वक्त दूध जो पिया जाता था वो ज्यादातर बकरी का दूध, गोश्त भी बकरी का ज्यादा लजीज भी होता है और ज्यादा फायदा मंद भी हेल्थ वाइज सेहत के लिए, और दूध भी सबसे अच्छा दूध जो है वो बकरी का दूध है, और आदमी को कोशिश करनी चाहिए बकरे के गोश्त में और उसके दूध में टीबी ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की बीमारी का इलाज भी है। और ये वो बकरियां होती है जो खुद खाती है, चरती है, वो ऐसी चीजें खाती है घास वगैरह और ऐसे जड़ी बूटी हर्ब्स जिसमें इलाज है, वो उनके गोश्त और उनके दूध में पेवस्त होता है। जब इंसान उसको खाता पीता है तो उसके लिए वही उसका खाना ही उसके सेहत और इसकी तंदुरुस्ती होती है। आदमी असल दवाओं की जरूरत नहीं है, और विटामिन्स के बड़ी चक्कर जो है ये सब धोखा है। सबसे अच्छा जो आदमी को सही खाना खाना चाहिए, वही खाना उसके इलाज भी है, उसके सेहत के जामिन भी है, और उससे उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है। तो बहरहाल ऐसे बकरियां होती थी, और ये वो अंसार मदीना के पड़ोस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उनको इजाजत देते थे, वकानु यमनहून लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत देते थे फयस्की ना हो, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दूध ढोते थे और हमें पिलाया करते थे, यानी अल अस्वदान अत्तमर वल मा, वही उनका खाना था। लेकिन ऐसे भी होता है ये दूध मिलता था बकरी का और उसको बड़ी नेमत वो सब जानते थे। वहां ऊपर की रिवायत में लोहाइन के कभी कभार हमें गोश्त के कुछ टुकड़े मिल जाते थे, और यहां के दूध का ये दूध हमें मिलाया करते थे। खुलासा इन तमाम रिवायतों का ये है कि आम मटन खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों का खजूर और पानी होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दूध मिल जाता बकरी का, कभी कभी एक ऐसा होता था कि लोहेम गोश्त के छोटे छोटे थोड़े थोड़े टुकड़े वो मिल जाते थे, और जो ऐसे कम मिला करता है उसकी कदर भी बहुत ज्यादा होती है, और जो बहुत ज्यादा मिलता है तो फिर नाकदरी होती है। जैसे आज कितना खाना मिलता है गोश्त, आदमी नाकदरी करता है, जरा नमक कम तो कितनी शिकायत, वहां तो नमक का सवाल ही नहीं, थोड़ा सा कोई गोश्त मिल गया, थोड़ा सा कोई दूध मिल गया, लेकिन यहां जरा वो पका नहीं बराबर, जरा ये शिकायत वो शिकायत, हमेशा खाने की शिकायत इंसान को होती है। शुक्र का अदा करना न तो घरों पे हम माँ बाप के शुक्र अदा करते हैं, हम सोचे हम में से कौन ऐसे है कि माँ को कभी कहा जज़ाकअल्लाह आपने खाना बहुत अच्छा आज पकाया, आपने हमारे लिए पकाया। यहां मदरसा में हम खाते हैं कौन शुक्र अदा करते हैं, और शिकायत ज्यादा होती है। लेकिन यह है कि ज्यादा मिलने की बिना पर अगर खुदा न खास्ता ऐसे हमारी हालत हो कि कभी कभार कुछ गोश्त के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े मिले, फिर देखो कदर कितनी होती है। और अगर ऐसा हो कि सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करना, और ये ऐसे सोचे इसको, जब मैं जीवन में पढ़ता था तो मैंने सोचा कि नाश्ता, सिर्फ नाश्ता, दूसरे खाना का नहीं, सिर्फ नाश्ता मैं खजूर पर करूंगा, दो एक रोज कर सका फिर तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, कि मैंने सोचा कि 60 खजूर रोज खाऊंगा और इसी पर इक्तिफा करूंगा, क्योंकि वक्त भी कम मिलता था, सबक के लिए भागना पड़ता था और अब खुद तैयारी करनी पड़ती, कोई तैयार करके नहीं देता था नाश्ता का, हमें खुद करना पड़ता था। बल्कि दौरा के साल में तीनों वक्त का खाना, हम तीन साथी थे, हम सब खुद ही पकाते थे बारी बारी, कभी कोई कभी कोई, तो फिर उस वक्त कदर होती, ये सब तैयार मिलने की मस्ती होती है, फिर ये शिकायत वो शिकायत। तो नाश्ता के लिए 7 खजूर, लेकिन दो ही दिन मुझसे बर्दाश्त हुआ, फिर तो नहीं, और यहां तो दो दो महीने सिर्फ खजूर और पानी, फिर उसकी कदर होती है जब कुछ मिलता है। आखिरी रिवायत इस बाब में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक आले मुहम्मदिन कूटा, ए अल्लाह आप रोजी अता फरमाए आले मुहम्मद को कूटा, कूटा जो उनके लिए काफी हो, जो ज्यादा भी न हो और कम भी न हो। और इसमें एक के आप रोजी अता फरमाए आले मुहम्मद को, यहां शुरा हदीस ने आले मोहम्मद को आम रखा कि पूरी उम्मत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती खानदान जिसको हम सादात कहते हैं, सैयद लोग कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले वो भी है, لیکن زیادہ تر شرح حدیث اس طرف گئے کہ یہ پوری امت سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ ان کی روزی کوٹا ہو. کوٹ کا کیا مطلب؟ کہ اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آپ کو یہ پریشانی کہ میں اس کو کہاں رکھوں، کہ میں اس کو کہاں انویسٹ کروں، کہ میں اس کو کہاں کیا کروں، اتنا زیادہ اور آپ کو یہ پریشانی ہو، اور نہ اتنا کم کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کو بھیک مانگنی پڑے یا آپ کو تکلیف ہو. بس جتنا کافی ہو ہر وقت کے لیے، ہر روز کے لیے جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ کو مل جائے. مہینے کے آپ کی تنخواہ یا آپ کے جو تجارت ہو وہ اتنی ہے کہ آپ کے لیے کافی ہے، نہ اس میں کچھ تھوڑا بہت زیادہ زائد جس کو اللہ کے راستے میں آپ خرچ بھی کر سکے وغیرہ، لیکن یہ نہیں کہ بھار ہو آپ پر. پھر آپ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ بنتے ہو، وہ پیسے کو کی حفاظت کی آپ کو فکر ہوتی ہے. تو یہ سب سے اور جیسے کیا ہے پانی کو خزائن کے تو تم اس کو نہیں، چودہ پارے میں آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے ہو. وما انتم له بخازنین، اگر اللہ تعالی آدمی کو اتنا پانی دے دیتا کہ پوری زندگی جو اس کو پانی استعمال کرنا ہو، 10 سوئمنگ پول کے برابر یہ تمہارا پانی ہے زندگی، تو آدمی کیا کرتا، کتنا پریشان. اور اگر ایسا ہوتا کہ پانی کو نکالنے کا پیشاب وغیرہ، اگر اس کے لیے بھی اگر ٹوائلٹ کا انتظام، یہ سب اللہ کی طرف سے سب انتظام ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا اور آدمی کو سب ایک طرف صاف پانی ایک طرف گندا پانی، پوری زندگی کا گندا پانی لے کے پھرو، ایک طرف پوری زندگی کا صاف پانی، آدمی کیسے کرتا؟ لیکن یہ ہے کہ آدمی جہاں آدمی جائے اللہ اس کو وہاں پہنچا دے. اگر آپ کو صرف ایک ہفتے کا پورا پانی بھی خود اپنے وہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو، آپ لوگ گھر سے آئے، اگر آپ سب لوگ گھر سے پانی لے آئے پورے سال کے لیے اور وہیں آپ استعمال، کتنے آپ کو تکلیف ہوتی، کہاں آپ رکھتے، کیا آپ کرتے. لیکن اللہ تعالی نے جیسے ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالی دیتا ہے. ایسے ہی اگر پوری زندگی آپ کے تقریباً 100 بوریاں بیگز چاول آپ کھائیں گے پوری زندگی میں، اور جب آپ پیدا ہوئے اللہ نے آپ کو وہ پورے 100 بوریاں چاول کے اللہ نے آپ کو دے دیے، اب تم اس کو لو رکھو پھرو، فارغ ہونے کے بعد آپ ایک سال میں اس کے لیے جاؤ گے، اس میں آپ کو 5 بوریاں کی ضرورت ہوگی، تو 5 بیگ رائس لے کے بھی تم جاؤ، اور اتنا آٹا کی ضرورت پڑے گی وہ بھی، اور اتنی شکر کی ضرورت. تو یہ ہے کوٹا کہ جہاں آپ جاؤ، جہاں آپ عرفات جاؤ، جنگل میدان صحرا، لیکن وہاں بھی کھانے کا انتظام. آپ گاؤں ہندوستان بنگلہ دیش کے چھوٹے چھوٹے گاؤں جاؤ، وہاں بھی اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا کوٹا، آپ کی روزی جتنے آپ کو ضرورت پڑے اتنی. تو یہ ہے شان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی روزی کوتا ہو. تو اس سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ دیں گے، اللہ تعالی ضرورت کے مطابق دیں گے. آپ کو زیادہ کو رکھنے کی اور کہاں انتظام اس کا کرے اس کی بھی فکر نہیں، اور نہ وہ کم بھی ہوگا، ملتا رہے گا آپ کو. آپ اطمینان رکھے، ہم پکے امتی بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں پہنچے گی، اور روزی آپ کو ہر وقت، آپ اپنی اولاد کی بھی زیادہ گھر کے اور پیسوں کی اور انہیریٹنس کی زیادہ فکر نہ کرے، آپ اس کی فکر کرے کہ ان کو نیک بنائے، دیندار، ان کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنی میں بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگے گی تو نہ زیادہ ہوگا آپ کے پاس نہ کم، جب بھی بس جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ کو ملتا رہے گا. جی.
باب القصد والمداومة على العمل. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت فأي حين كان يقوم، قالت يقوم إذا سمع الصارخ. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليه صاحبه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثني أبي ذئب عن سعيد بن مقبول. الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغوا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن الرحمن أن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. وقال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. قال مجاهد سديدا أو سدادا، سديدا وسدادا سرقا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال سمعته يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يومان صلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد قال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم من الخير والشر مرتين.
باب القصد والمداومة. القصد مياروي بيج كاراستا لنا سلوك الطريق المعتدل بيج كاراستا جلال كاراستا معتدل راستا کا چلنا نہ اتنا دنیا میں منہمک ہونا کہ فرائض بھی آدمی ادا نہیں کرتا، دین کا کوئی خیال نہیں، اور نہ دین میں اتنا زیادہ کہ ہر وقت جو ہے مسجد ہی میں رہتا ہے، کچھ کمانے کا گھر والوں کی فکر کچھ نہیں کرتا، وہ بھی نہیں. بیچ کا راستہ یہ اس کے یہ بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے سنو سمجھو اور عمل کرو اور دیکھو کتنے عافیت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. جو آدمی بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جہاں بھی آدمی کوئی بھی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی گاڑی کے پہیے جو ہے، اگر ایک طرف کے ہوا بہت زیادہ ہے اور دوسرے طرف کے ہوا کم ہے، تو پھر وہ گاڑی صحیح نہیں چل سکتی. جب ہوا برابر ہے تو دونوں طرف، تو آپ کی گاڑی صحیح چلے گی. تو ایسے ہی اور دین اور دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں، نیت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے سے بظاہر آدمی دنیا میں دکھتا ہے لیکن وہ پورا دین میں ہوتا ہے. اس کی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا، 6-8 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیت حلال کمائی کا، اس کی نیت کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، میں خود اپنے خرچہ کو اٹھاؤں گا اور میں گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤں گا. تو یہ پورا 8 گھنٹے بظاہر وہ دنیا نظر آتا ہے لیکن وہ سب دین ہے. اسی طریقے سے 8 گھنٹے آدمی سوئے رات کو، اگر اس کی نیت صحیح ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. اور دین تو ہے ہی دین، جو نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ تو ہے ہی دین. تو بیچ کا راستہ کو آدمی کو اختیار کرنا چاہے، یہ حکم ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنایا کہ میاں روی کا راستہ. اور والمداومت، اور دوسری بات یہ کہ مداومت اس میں جیسے کہ آگے کی سب روایتوں میں آتا ہے اتنا کرو جتنا تم مداومت سے کر سکتے ہو، اتنا نہیں کہ ایک دن آدمی بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، بہت قرآن شریف پڑھتا ہے، ایک دن میں قرآن ختم کیا پھر ایک مہینے تک قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہیں، روز آنا آدھا پارا پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، ایک پارا جتنا تم سے روزانہ جو تم کر سکتے ہو. اس میں بہت زبردست سبق ہے کہ پورا دن کا نظام جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آدمی آسانی سے اس کو سنبھال سکتا ہے، اس کو نبھا سکتا ہے. اور ہر روز جو ہے آرام کا بھی خیال کرو، کمانے کا بھی خیال کرو، مسجد کا بھی خیال کرو، اپنے آخرت کے بھی خیال کرو، سب چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کرو، پھر آپ بہت عافیت کے ساتھ آپ کی گاڑی چلتی رہے گی. اور جو آپ کا مقصود ہے آخرت، عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے آخرت کو آپ پہنچ جاؤ گے. تو یہ ہے کہ آدمی درمیانی راستہ ہر چیز میں چلے. یہ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ قال سألت عائشہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے سوال کیا، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال میں کیا بہت زیادہ پسند تھا، کہ کیسے اعمال ہو. فرمایا انہوں نے قالت الدائم، جو ہمیشہ ہو، روزانہ ہو. یہ نہیں جیسے کہ ایک آدمی بیچارہ وہ نہیں جانتا تھا، حج کو گیا اور 20 طواف کیے اور مسئلہ بھی نہیں جانتا، تو ہر طواف کے ساتھ وہ صفا مروہ بھی کیا، 20 مرتبہ صفا مروہ، 20 طواف، تو بیچارہ اتنا تھک گیا کہ 3 روز تک فرض نماز بھی نہیں پڑھی، وہ سوتا رہا 3 روز تک. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ سوڈا واٹر کا جوش ہوتا ہے، ایک دم سے اتنا جوش ہوتا ہے اور وہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نماز میں بھی نہیں دکھتے ہیں، کوئی جہاں ان کو تلاش کرو تلاش کرنے سے بھی وہ نہیں ملتے. نہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہو اور جو تم آسانی سے نبھا سکو اتنا کرتے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اعمال زیادہ پسند ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ فرائض میں نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، اور سنت موکدہ وہ تو کرنا ہی ہے. یہ آدمی نہیں کہے کہ میں جو جتنا میں تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں، میں ظہر پڑھوں گا، عصر نہیں پڑھ سکتا ہوں، مغرب پڑھوں گا، دو نماز ہو تو یہ میرے لیے آسان ہے، اتنا میں کر. نہیں، فرائض واجبات سنت موکدہ وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. اس سے یہ بھی بات آپ سمجھ جائے، یہ جو صوفیہ کے یہاں اوراد اور وظائف اور جو معمولات بتائی جاتی یہ اس کے متعلق ہے، کہ جو زائد چیزیں ہیں نوافل جو ہے، کیا وظیفہ پڑھنا چاہے، کتنا وظیفہ پڑھنا چاہے وغیرہ، یہ اس کے بارے میں ہے. جو بنیادی فرائض جو ہے واجبات سنت موکدہ وہ تو بہرحال کرنے ہی کے ہیں. اس میں کی اجازت نہیں ہے کہ سددو وقاربو، بیچ کا راستہ چلو اور جتنا آسانی سے تم سے ہو سکے اتنا ہی تم کرو. نہیں، وہ تو کرنے ہی کا ہے، یہ زائد کی چیزیں. اور اس کی دلیل آگے یہ ہے کہ قلت فیحین حین کان یقوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیدار ہوتے تھے، کب اٹھتے تھے رات کو عبادت کے لیے. تو یہ فجر کے لیے نہیں، یہ تو رات کی عبادت، تہجد قیام لیل کی عبادت. قالت یقوم اذا سمع الصارخ، وہ آپ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الارم کلاک جاتی تھی، اور الارم کلاک کیا، صارخ، وہ مرغا جب اذان دیتا تھا، اور یہ بعض علماء کے نزدیک اس زمانے میں آدھی رات کو یا ثلثین رات کی جب گزرتی تھی اس وقت وہ صارخ مرغا آواز دیتا تھا. لیکن آج کے مرغوں پر کوئی اعتبار نہیں، وہ تو جب بھی ابھی رات شروع ہوئی اور وہ بھی بجلی اتنی ہو گئی کہ وہ چاروں طرف سے بجلی، وہ سمجھ گئے صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا، اتنی بجلی ہو گئی چاروں طرف سے. اور دو جانور ہیں جو سب سے پہلے صبح صادق کو دیکھتے ہیں، ایک مرغا اور ایک سور. یہ دونوں، ان کی آنکھیں اتنی تیز کہ سب سے پہلے ذرا کچھ شوائیں مائل ہوئی, ابھی صبح صادق نہیں, دور ہے ابھی صبح صادق, وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ آواز کرتے ہیں. تو جب صارخ جو ہے وہ آواز کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ جاتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر اسلاف کو واچ نہیں رکھتے تھے, واچ تھا بھی نہیں اس زمانے میں, وہ کھٹمل جو ان کو کھاتے تھے, پیٹ بگس. اور جب آدمی کو گہری نیند آتی ہے تو ان کو کوئی پتہ نہیں کھٹمل کے اور مچھر کے, لیکن جب نیند کچھ پوری ہو جاتی ہے پھر احساس ہونے لگتا ہے, پھر آدمی ادھر کھو جاتا ہے ادھر کھو جاتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں اس وقت میں اٹھ جاتا تھا اور اپنی تاجو, یہ میرے الارم کلاک تھے, یہ مچھر, یہ کھٹمل, بیڈ بگز جو ہے اس سے میں اٹھ جاتا تھا. اور اگر آج ہمارے بستر میں کھٹمل ہو تو پھر تو قیامت آ جاتی ہے. پھر ہم تو اتنا بھی سوتے ہیں کہ پھر شروع ہی رات سے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہمیں سونے بھی نہیں دے. آدمی کو اتنا تھکنا چاہیے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کا سر پہلے تکیہ کو پہنچا یا پہلے اس کو نیند آئی, اتنا وہ تھکا ہوتا ہے اور وہ سوئے, پھر دیکھو کیسے گہری اچھی نیند اس کو آ جاتی ہے. اور وہ نیند دو تین گھنٹے, زیادہ سے زیادہ سات تین چار گھنٹے کی ہوتی ہے, پھر آدمی ہلکا ہو جاتا ہے, پھر اب احساس ہوگا کہ مچھر ہے کہ کھٹمل ہے, پھر آدمی اٹھ جائے اور اللہ کی. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے اندر شوق ہو آخرت کا, لیکن آرام طلبی ہو کہ بس جو دنیا والوں جیسے پرے سوتے رہنا اور کوئی فکر نہیں آخرت کی, کوئی فکر نہیں قبر کی نور کی, تو آدمی سوتا رہتا ہے. تو جب صارخ چیختا تھا آواز اس کی نکالتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے. آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا جس پر آدمی مداومت کرتا تھا, ہمیشگی کرتا تھا, نہ ایک آدھ دو روز ایک ہفتے کے لیے. رمضان میں بہت زیادہ عبادت کی اور باقی سال میں پھر نم فرائض کے کبھی ٹھکانہ نہیں. آدمی عمرہ کو گیا, جماعت میں گیا, خانقاہ میں گیا, وہاں بہت ساری عبادت کی, جب بھی دیکھو تو تسبیح, جب بھی دیکھو تو نماز. اور نماز رمضان خلاص ہو گئی, جماعت سے واپس آئے, اپنا تو نیچے بیٹھ کے کھانا بھی وہ سنت جماعت میں چھوڑ آیا, اب گھر پہ میز پر بیٹھتا ہے اور وہ خانقاہ میں جو سیکھا وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ دیا, سب کو بھول گیا. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جس پر ہمیشگی ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہوتا تھا. آگے کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, لین جی احد منکم عملہ, تم میں سے کوئی اس کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا. جس کو ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے معمولات کو حضرت فرماتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کو خدا مت بناؤ, خدا خدا ہے, اپنے معمولات جو ہے جو بھی اپنے معمولات محمود ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, لیکن ان کو خدا نہ بناؤ. کہ جیسے آدمی اگر وہ اس کا عمل پورا نہیں ہوا تو وہ مر گیا, اور اس میں اتنے جیسے کہ نماز کے لیے جو آدمی شریعت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے, امامت کرا رہا ہے, باہر جنگل میں کبھی ایسے موقع جو آیا اور دیکھا کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے اور کنواں میں گرے گا, تو وہاں فرض نماز بھی مقصود نہیں, وہاں حکم ہے کہ اپنے فرض نماز کو توڑو اور اس آدمی کو جا کے بچاؤ. تو معلوم ہوا کہ عمل جو ہے وہ خود مقصود نہیں, اللہ کی ذات مقصود. ایسے ہی شیخ جو ہے وہ بھی مقصود نہیں, شیخ خدا نہیں ہے, شیخ راستہ دکھاتا ہے اللہ کی طرف, اور جب تک کہ شیخ راستہ دکھاتا رہے تو وہ شیخ ہے. اگر وہ شیخ, آپ نے شیخ کو مقصود بنایا, مقصود بھی ذات, اور ان کو خدا جیسے بنایا, نہ علماء خدا ہے, علماء بھی اللہ کے احکامات کو بتائے, کیا اللہ کا حکم ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم طریقہ ہے, تو وہ علماء ہے. لیکن آپ نے ان کو جیسے کہ قرآن شریف میں آیا, یہود اور نصارہ نے اپنے پادریوں کو اور اپنے رہبان کو ان کو اپنا خدا بنایا, یعنی جو بھی انہوں نے حکم, تو نہ اعمال مقصود بالذات ہے، نہ اللہ، نہ اپنے علماء، نہ مشائخ، یہ کوئی نہیں، اللہ مقصود ہے، اور یہ تمام چیزیں وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کو. تو کوئی عمل کو بھی اپنے خدا کو مت بناؤ، اپنے معاملات کو بھی خدا مت بناؤ، خدا خدا ہے، اور یہ تمام چیزیں وسائل ہے اللہ تک پہنچنے کے. قالوا ولا انت يا رسول الله، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی، آپ کے اعمال آپ کو نجات نہیں دلائیں گے؟ اعمال، فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں، الا يتغمدني الله برحمت، ہاں یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اور یہ بحث کتاب الایمان میں بھی ہے، اور وہاں علماء کی بڑی تفصیلی بحث ہے کہ اعمال جو ہے، جو آدمی کو توفیق ہوتی ہے اعمال کرنے کی، پانچوں وقت کی نماز، واجبات کی ادائیگی اور سنت موکدہ، اس کے بعد اور بھی وہ کرتا ہے، یہ سب اشارہ ہے اس کے لیے کہ اللہ کو اس پر رحمت کرنا ہے. آدمی جو عمل کرتا ہے، عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ عمل اللہ کی رحمت ہے، اس لیے آدمی عمل کرتا ہے. اور آدمی جو عمل ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت بھی نہیں اس پر، تو وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ تو اعمال جو ہے وہ نشانی ہے، اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو ہے، اور اس کے بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے تم جنت میں جاؤ گے. ورنہ خود اعمال فی ذات مقصود بھی ہے، اور ایک اعتبار سے مقصود اللہ کی ذات ہی ہے، اور اعمال تو ضروری ہے، آدمی اعمال کرے، وہ نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی. سددو، سیدھے رہو، اپنے راستے پر، صراط مستقیم پر رہو، سیدھے راستے پر، نہ ادھر مائل ہو کہ بہت زیادہ عمل کرتے ہو اور اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتے ہو. آدمی سوتا بھی نہیں، آدمی کماتا بھی نہیں، بس عبادت ہی کرتا ہے. جو تین صحابی نے ایسے خیال کیا کہ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کہ اللہ کے رسول، وہ کتنے اونچے اللہ کے رسول، ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے، تو میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا. تیسری صحابی نے کہا بیوی کو طلاق دوں گا اور عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے قسموں کو توڑوایا اور فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میرے پاس بیوی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، عبادت بھی. تو یہ سددو، تو یہ اپنا مقصود جو ہے صحیح، اپنا مقصود بناؤ آخرت. سددو وقاربو، اور بیچ کا راستہ چلو. جو آدمی بیچ کا راستہ چلے گا وہ ہمیشہ آرام سے رہے گا. اور اس کے لیے پھر بتایا، اور یہ اسی کا نام معمولات ہے، وخدو وروحو، صبح کو کچھ کام کر لیا کرو، عبادت، صبح کو فجر کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد ذکر تلاوت وغیرہ کیا کرو، شام کو کچھ کر لو، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اوامین پڑھ لیا کرو، اپنے قرآن شریف کا پارہ سنا دیا کرو، پڑھ لیا کرو، وہ صبح شام کچھ کر لیا کرو. والقصد، القصد تبلغو، اور جو تمہارا مطلوب ہے، جو تمہارا مقصود ہے، وہ تمہارے مطلوب کو پہنچ جاؤ گے. تو یہ بیچ، وہ شیء من الدلجا، اور رات کے بھی کچھ حصہ، کچھ تہجد کے لیے بھی اٹھ جایا کرو. اور یہ سب نوافل، جس کو صوفیہ کے یہاں معمولات، اوراد، وظائف کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں، تو یہ بھی کچھ کر لیا کرو، اپنے وظائف بھی پورا کر لے، کچھ وظیفہ بھی ہو اور کچھ نوافل بھی ہو، کچھ تلاوت بھی ہو، ذکر بھی ہو، دعا بھی ہو، یہ بھی کچھ ہو. اور تھوڑا سا صبح کو تھوڑا کر لو، شام کو تھوڑا کر لو، تہجد کے لیے تھوڑا اوچ جایا کرو، تو نہ آپ پر بوجھ ہوگا، نہ آپ خود محسوس کرو گے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، نہ کسی کے نظر میں آپ آؤ گے کہ یہ آدمی بڑا نیک آدمی ہے، ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہتا ہے. نہیں، آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر لیا، باقی آپ نے دنیا کا کام، اور اس میں بھی آپ نے نیت صحیح کی، اور طریقہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کے 24 گھنٹے دین ہی دین ہوگا, اور نہ آپ کو تکلیف, آپ کو راحت بھی بدن میں, آپ کھانا بھی کھاؤ گے, پیٹ بھی بھرو گے, اس کا بھی شکریہ ادا کرے, اور آپ آرام بھی کرو گے, سب کچھ کام کمائی بھی کرو گے, کسی پر بوجھ نہیں, بلکہ آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکو گے. یہ بہت ہی نورانی اور بہت ہی سنہری گولڈن رول ہے. سددو وقاربو, دونوں راستوں کو اختیار کرو, وقصدو اور اپنے مقصد کو سامنے رکھو, آخرت مقصد ہے. یہ آدمی جو اپنا مقصد کو سامنے رکھتا ہے, جیسے کہ مثلا آپ کو یہاں سے ڈربن جانا ہو, یہ آپ کا مقصد ہے. اب آپ جو ہے بیچ میں راستہ چلاتے ہو, یہ نہیں کہ ایک دم سے یہاں سے ڈربن تک بس آپ چلاتے ہی رہے, نہیں, بیچ میں ذرا رکو بھی, ذرا کچھ کھا پی لو بھی, ذرا کچھ چل پھرو بھی, تازہ ہو جاؤ بھی, تو یہ بھی آپ نے کر لیا, تو وہ آدمی بہت عافیت کے ساتھ ڈربن پہنچے گا. اور جو بالکل نہیں روکے گا, اس کو نیند بھی آ رہی تو بھی چلا رہا ہے, یہ ایکسیڈنٹ کرے گا, مرے گا. تو یہ سددو وقاربو, بدن کا بھی حق ادا کرو ہر چیز کا, اور اپنے دین کو بھی دیکھو, یہ آدمی بہت عافیت سے اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا. آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قال سددو وقاربو, وہ سیدھے رہو اور اپنے مقصود کو سامنے رکھو, اور میاں روی, درمیانی چال چلو, وعلمو, اور یہ جانو, لا یدخل احدکم عملہ الجنہ, کہ کوئی بھی آدمی اس کے عمل کی بنا پر, عمل کو مقصود اور خدا مت بناؤ کہ میرے عمل مجھے جنت میں داخل کریں گے, اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے. وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ, اور سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالی کی نیا, اللہ کے یہاں, ادومها الى الله, وہ جو سب سے زیادہ مداومت والا ہوتا ہے, جو آدمی ہمیشہ کرتا ہے, پابندی سے کرتا ہے. ادومها وَإِن قَلَّ, اگرچہ وہ تھوڑا ہو, زیادہ بھی نہ ہو, تو یہ بھی جانو کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی, اور جیسے اور روایت میں ابھی آتا ہے کہ اپنے معمولات, اپنے وظائف, چاہے تھوڑا, ایک شرط یہ کہ ہمیشگی کرو, زیادہ کرو تو بھی بہت اچھا, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ دل لگے اس میں. یہ نہیں کہ آدمی تھکا ہوا ہے, آدھی نیند آ رہی ہے, اب میرا معمول ہے 5 پارے پڑھنے کا, اب 5 پارے پورے ہی کرنے کی, اب الٹا سیدھا بھی پڑھتا ہے, غلط بھی پڑھتا ہے, نیند بھی آ جاتی ہے, ذکر کرتا ہے, اور یہ ذکر لا الہ, اور سو جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا, اور وہ سو جاتا ہے, پھر وہ اٹھتا ہے, پھر لا الہ, پھر سو جاتا ہے, تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. چاہے تھوڑا کرو, 10,000 ذکر کرنے کے بجائے 10 مرتبہ پڑھو, لیکن شوق سے پڑھو, دل سے پڑھو, اور اس میں مزہ تمہیں آئے, اس میں زیادہ فائدہ ہے. وَإِن قَلَّ, آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند؟ قال ادومہ, جو سب سے زیادہ مداومت والا, ہمیشگی اس میں ہو. وَإِن قَلَّ, وقال اکلفوا من الاعمال ما تطيقون, اور تم اعمال کے اتنے مکلف اپنے آپ کو کرو, اپنے اپنی ذمہ داری لو جو تم آسانی سے کر سکتے ہو, یعنی کہ ایک دن میں تو عام اتنا زیادہ کر جو ہمیشہ آپ کر سکتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے بہت ضروری ہو ہے کہ وہ اس کے پاس شیخ ہو, شیخ اس کے حالت دے کے اس کے لیے تجویز کریں گے. ایک آدمی مولانا چنیوٹی رحم, بہت بڑے مناظر اسلام کے, بہت بڑے عالم, وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, تو انہوں نے وظیفہ پوچھا, میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ تو حضرت, جو صحیح شیخ ہوتا ہے وہ آدمی کے حالات کو دیکھتا ہے. پوچھا, آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہ جو فرق باطل ہے ان کی رد میں کرتا ہوں. کہیں وہی تمہارا وظیفہ ہے, کیونکہ اس کی سخت ضرورت ہے آج کل, تو وہی تمہارا وظیفہ. تو جیسے آدمی, وہ خود اپنی تشخیص مت کرو, ڈونٹ ڈائگنوز یور سیلف, دیکھو کہ مجھے شیخ کے پاس, اور شیخ کامل جو تجربہ کار ہے, وہ تمہارے حالات دے کے تمہارے لیے تجویز کریں گے. تم اتنا قرآن پڑھو, تم اتنی تسبیح پڑھو. ایک آدمی مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو ذکر بتایا, اس نے اس سے 10 گنا زیادہ کیا, پاگل ہو گیا، اپنے آپ کو کنواں میں گرا دیا، وہ قریب تھا کہ مر جاتا، لوگوں نے بچا لیا. حضرت نے ان کو سختی سے ڈانٹا، جو میں نے بتایا کیوں اس صرف اتنا نہیں کرا، ابھی تم مر جاتے تو میرے اوپر مقدمہ ہوتا کہ میں نے اتنا وظیفہ بتایا کہ تو پاگل ہو گیا اور تو اپنے آپ کو کنواں میں تو نے ڈالا اور تو مر گیا. تو یہ ہے کہ آدمی خود تجویز نہ کرے، شیخ کو بتائے اپنے حالات، اپنی مشغولی بتائے، اور شیخ دیکھتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، طالب علم کے لیے بہت کم وظیفہ، طالب علم کا وظیفہ وہی اس کا مطالعہ، اس کے درس میں حاضری، اس کا سبق میں دھیان وغیرہ، ہر آدمی کے اس کے مناسب. اور کوئی عورت اس کا وظیفہ زیادہ شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کا کام کاج کرے، تھوڑا بہت ان کو اور بھی بتا دیا جتنا ان سے آسانی سے ہو سکے، اور یہ بھی جتنا آسانی سے پابندی سے ہو سکے اتنا ہونا چاہیے. آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے پوچھا گیا کہ حل کان یخص شیئا من الایام، دنوں میں سے کوئی خاص ایام مخصوص کیا، جیسے کہ جمعے کو اور بہت زیادہ عبادت اور پھر بہت کم دوسرے دنوں میں، رمضان شریف میں بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور بہت سے ہمارے اکابر، خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد بھی، وہ ان کے پورے 12 سال کے معمول یکساں ہوتا تھا، ہاں رمضان میں تھوڑا بڑھا دیتے تھے، اور اس طریقے سے کبھی، لیکن ہر پورا سال تہجد آپ 10 منٹ میں پڑھتے ہو، رمضان میں آپ نے 12 منٹ کر دیے، 15 منٹ کر دیے. دعا آپ 5 منٹ کے لیے کرتے تھے، رمضان میں آپ نے 7-8 منٹ کے، وہی معمول، لیکن رمضان شریف میں تھوڑا بڑھا دیا، جمعے کو تھوڑا بڑھا دیا، ورنہ معمول تو وہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں معمول تھا، کوئی دن کی کوئی خصوصیت نہیں. هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت لا، كان عمله ديمتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مداومت کا تھا، روزانہ فجر کے لیے اس وقت اٹھنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے بلاتے، روزانہ تہجد کے لیے اس وقت اٹھنا، قیلولہ کرنا، اوابین کا پڑھنا، وہ سب یکساں ہوتا تھا. وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ، اور تم میں سے کون ایسا ہے جو اتنا کر سکتے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اللہ نے ان کو اتنی روحانی طاقت، جسمانی طاقت دی، تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے. تم پوچھ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تمہیں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اتنا کرے، تم میں وہ طاقت نہیں اتنا کرنا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ایک بات رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مداومت کرتے تھے، اور جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے اتنا کرتے رہو. یہ نہیں کہ تہجد 20 رکعت ایک رات پڑھے، پھر دوسرے رات اتنا ملال اور تھکن کہ آپ پھر ایک مہینے تک اٹھے ہی نہیں. اگر آپ سے 2 رکعت ہو سکے 2 رکعت، آپ اٹھ کے نہیں رات کو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، لیکن پابندی سے کرتے رہے جتنا تم سے ہو سکے. آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سددو وقاربو، بیچ کا سیدھے رہو، یعنی اپنے مقصود کو سامنے رہو، سیدھے رہو اور بیچ کا راستہ چلو، وابشرو اور خوشخبری حاصل کرو. کس بات کی خوشخبری؟ دیکھو عجیب کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے امت کے اور کیسے حکیم تھے. یہ خوشخبری اس بات پر کہ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، کہ کوئی بھی آدمی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی اس پر کیا خوشخبری کہ یہ تم فکر مت کرو کہ مجھ سے زیادہ عمل، اور یہ سب نوافل ہے، یہ مت سمجھو کہ فرائض واجبات سنت موکدہ وہ تو کرنے ہی کرنے کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہ تم مت سمجھو کہ جو میں بہت زیادہ عمل کروں گا تو میں جنت میں. تم آرام سے بیٹھے رہو، تھوڑا بہت کچھ کر لو، صبح شام کچھ کر لو، اور تہجد کے لیے کچھ ذرا اٹھ جایا کرو، کچھ تھوڑا کر لو، اور تم جنت میں. جو تم یہ فکر نہ کرو کہ مجھ سے بہت زیادہ عمل نہیں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے کہ میں دوسروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا زیادہ عمل کرتے، مجھ سے اتنا نہیں. تم اس کی فکر مت کرو، تم جانو کہ عمل جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت، اور اس کے لیے سددو وقاربو، اس کو سامنے رکھو. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. مغفرة بي يهان فرماي آب صلى الله عليه وسلم کے عمال بھی پورے تعداد میں بھی پورے اور اوصاف میں بھی پورے, لیکن کون اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول کا مقام ہر آن بلند ہوا کرتا تھا, تو جو اور اونچے مقام پر پہنچے تو پیچھے کے مقام پر استغفار فرماتے تھے. قال اظنه, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ ابو نذر سے بھی ہے, ان ابی سلمہ ان عائشہ, ان سے بھی یہ روایت آئی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ دوسری روایت جو ہے عفان, حضرت عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے, قال حدثنا وہیب عن موسیٰ ابن عقبہ قال سمعت ابا سلمہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سددو و ابشرو, کہ بیچ کا راستہ چلو, سیدھا راستہ چلو, اور وہ بیچ کا راستہ ہے میاں روی والا, اور خوشخبری حاصل کرو. قال مجاہد سدیدن و سدادن, یہ جو ہے مصدر اس کا مطلب ہے صدقن, کہ سچائی, یعنی دل کی سچائی کے ساتھ. یہ نہیں کہ بہت زیادہ تم پڑھتے ہو لیکن دل اس میں نہیں لگا ہوا ہے, دل کے ساتھ تم پڑھو. تھوڑا نوافل اتنا کرو کہ آسانی سے ہو سکے اور دل سے آدمی کر سکے, اس کو خیال رکھو. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے بس تسبیحات جو پڑھتا ہے, درود شریف, استغفار ہزار ہزار مرتبہ, نمبرات ہی پورے کرنے ہیں بس, پڑھنا ہی سلم. ایک ہمارے پھپا تھے وہ قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی مرید, تو قاری صاحب نے اس زمانے بہت وظائف مشاک بتاتے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ اپنی تسبیح پر تیل لگاتے ہیں اور بہت تیزی تیزی ایک ایک تسبیح ختم, ایک ایک تسبیح. تو اس میں کیا فائدہ, آدمی اس سے بہت کم پڑھے لیکن وہ اس میں شوق سے پڑھے. یہ ہے وہ صدقن قلبن, کہ دل کے ساتھ تم پڑھو, شوق کے ساتھ پڑھو. چاہے تھوڑا, پھر میں کہتا ہوں فرائض واجبات سنت موقعہ یہ تو کرنے ہی کرنے کی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, لیکن جو اور اپنے معمولات ہیں اتنا رکھو کہ آپ کو آپ شوق سے پڑھتے رہو. آدمی بہت زیادہ بھی پڑھتا ہے تو ابھی تھک جاتا ہے, تو دل نہیں ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے تو شوق سے پڑھتا رہتا ہے. آگے کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال سمعت یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا یوم نسلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی, ثم رقی المنبر, پھر منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے, فاشار بیدہ قبلۃ المسجد, پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ مسجد کے طرف جو دیوار ہوتی ہے قبلہ کی طرف, اس دیوار پر کی طرف اشارہ کیا. قال قد اریت الان منذ صلیت لکم, مجھے ابھی دکھایا گیا جب میں نے تم لوگ کو نماز پڑھائی, جنت جہنم کا سیر مجھے کرایا گیا اور وہ مجھے دکھایا گیا, الصلاه پر نماز پڑھائی تم کو, جنت اور جہنم مجھے دکھائی گئی, ممثلتین فی قبل هذا الجدار, اور دونوں کے عالم مثال جو ہے اس دیوار میں مجھے دکھائی گئی, جنت اور جہنم, فلم ارک اليوم فی الخیر والشر مرتین, اور میں نے کبھی ایک دن میں اتنا نہیں دیکھا خیر اور شر کے دو مرتبہ. اللہ نے مجھے خوب دکھایا خیر بھی جنت میں اور شر بھی, مطلب کہ کوشش بھی کرتے رہو, اپنے اعمال سے کوشش بھی کرتے رہو, لیکن اپنے اعمال کو خدا مت بناؤ. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال, نہ تو ہماری نیت صحیح ہوتی ہے نہ تو ہمارا عمل صحیح ہوتا ہے, تو ہم کیا بھروسہ کریں اپنے اعمال پر. ہم عمل بھی کرتے ہیں اور اس عمل کرتے ہوئے حقوق العباد کو بھی ضائع کرتے ہیں, تو کیا بھروسہ اس عمل پر. تو اس پر کو کرتے رہو لیکن اس پر بھروسہ مت کرو. اور اس میں ترغیب کے جنت اور جہنم, کے جنت کی طرف بڑھو, کوشش کرو. آدمی جنت میں داخل ہوگا ایمان کی بنا پر اللہ کے رحمت, اور پھر اس کا مقام بنے گا جنت میں اس کے اعمال کے مطابق. اس میں کافی لمبی بحث ہے علماء کی, وہ کیونکہ بہت سے آیات ایسی بھی ہے, ادخل جنت بما کنتم تعملون, تمہارے اعمال کے بنا پر تم جنت میں داخل ہو. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے رحمت کی طرف اشارہ ہے, اور آدمی جس کو عمل کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے رحمت, اور اس رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور خلاصہ علماء کا یہ, ہمارے علماء کا کہ آدمی جنت میں داخل ہوگا اپنے ایمان اللہ کی رحمت سے، اور اس کا درجہ اس کو ملے گا جنت میں اس کے اعمال کے مطابق. تو اعمال بھی کرے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اعمال کو خدا نہ سمجھے، خدا خدا ہے، خدا چاہے تو سب اپنے بد اعمالیوں کو اللہ معاف کر دے اور اللہ تعالی بغیر کوئی نیکی کے بھی اللہ جنت میں داخل کر دے، تو اس پر یقین ہو. جی.
باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولم يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
الرجاء مع الخوف، یہ دو چیزیں ہیں، رجاء امید، اللہ کی ذات پہ امید، اور اللہ سے خوف، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ اس کی صحیح جگہ ہے، بالکل بیچ میں، رجاء امید اور خوف کے درمیان. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو خوب فرماتے تھے کہ جب وہ کانٹا جو ہے، نیڈل جو ہے آپ کے جو میٹر میں، وہ بالکل بیچ میں ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء، جو بالکل بیچ میں ہونا چاہیے. اگر وہ زیادہ خوف کی طرف گیا تو اب آپ رجاء اللہ کی رحمتوں کی وہ روایتیں دیکھیں، وہ قرآن شریف کے آیات دیکھیں، تاکہ وہ پھر ادھر آ جائے بیچ میں. اور زیادہ امید بن گئے اور آپ گناہ پر دلیر ہو گئے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو بھی میں کروں گا، میں تو امتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ مجھے معاف کریں گے، اور آدمی دلیر بنے گناہ پر، تو پھر خوف کی روایتوں کو دیکھو اور خوف کی آیتوں کو دیکھو، تاکہ تمہارا کانٹا پھر بیچ میں آ جائے. صحیح جگہ ایمان کا یہ ہے کہ تمہارا کانٹا بالکل بیچ میں ہو، نہ خوف زیادہ ہو نہ رجا. اگر خوف زیادہ تو آدمی جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی کام کا نہیں رہتا، اتنا وہ ڈسپونڈنٹ ہو جاتا ہے، اتنا وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ کوئی کام. اور امید بہت زیادہ، پھر آدمی گناہ بھی کھلم کھلا کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے معاف کریں گے، تو بیچ میں آدمی ایمان کی جگہ جو ہے. اور یہ بھی آدمی ہمیشہ، اور علماء نے لکھا کہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، اور جب آدمی برہا ہو جائے پھر وہ رجا، اللہ کی رحمتوں کی امید کا زیادہ وہ، کیونکہ جوانی میں جوان بھی آدمی ہوتا ہے، اور عام مطلب جوانی میں پیسے بھی ہوتے، جیب بھی گرم ہوتا ہے، پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی کو گناہ کا بہت سوج آتی ہے، تو پھر خوف غالب ہوتا ہے کہ گناہ سے بچ سکے. اور بڑھاپے میں اب آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بیکار ہو گیا، تھک جاتا ہے، تو پھر اللہ کی امید کو زیادہ دیکھے. اس کے بارے میں وقال سفیان: ما فی القرآن آیت اشد علی من لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ. حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ، کہ قرآن شریف میں اس سے بڑھ کر بھاری کوئی آیت مجھ پر نہیں کہ لستم علی شیء، کہ تم کوئی چیز، تمہارا کوئی اعتبار، تم کچھ بھی نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، پورا قرآن کو قائم رکھو. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوا کا حکم، وتوکلوا علی اللہ، توکل کا حکم، کتنے کتنے احکامات سب کو پورا کرو، کتنا تو آدمی پر بھاری پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ خوف اتنا زیادہ ہو، لیکن اس کے ساتھ پھر رجا کی بھی، خوف کی بھی آیتیں ہیں قرآن شریف میں، اور رجا کی بھی آیتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقہا، اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا جس دن اللہ نے پیدا کیا. ایک وہ رحمت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ایک وہ رحمت ہے جو اللہ کی ذات سے متصف ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ الگ ہے. اور اللہ نے وہ رحمت پیدا کی جس سے ماں اپنے بچوں سے محبت پیار کرتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت پیار، یہ وہ رحمت ہے اللہ کی جس کو اللہ نے پیدا کی. تو جس کو وہ مخلوق، وہ یہ رحمت مخلوق ہے، اور یہ رحمت جو مخلوق ہے 100 رحمتیں، 100 درجوں اس کے، اور یہ انسان کے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کی رحمت کے کا کوئی انتہا نہیں، بے انتہا. لیکن آدمی کیسے سمجھ سکتا؟ تو اس لیے جیسے کہ آپ امتحان لکھتے ہو اور 100 میں سے نمبر ہوتے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ آپ کو کتنے نمبر ملے، ورنہ پوری کتاب میں کتنا زیادہ مواد ہے، کہاں 100 نمبر، اس کا کوئی حساب ہی نہیں. پورے بخاری شریف کے 2 جلد اور آپ کے نمبر 100 میں سے، پورا بخاری شریف کا کتنا قرآن شریف کے علوم جو ہے غیر متناہی، کتنے زیادہ. لیکن ہم کہتے 30 پارے ہیں قرآن شریف کے، ہم کہتے 114 سورتیں ہیں قرآن شریف کے، لیکن یہ سب ہماری سمجھنے کے لیے. تو اللہ کی رحمت 100 ہماری سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رَحْمَةً، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 99 رحمتوں کو وہاں رکھے، یعنی اتنا زیادہ، یہ نہیں کہ 99 سے منحصر ہے اور اللہ کی رحمت صرف 99 ہے، نہیں، وہ تو غیر محدود ہے اللہ کے، لیکن ہماری سمجھ کے لیے اتنا زیادہ حصہ اللہ نے وہاں رکھا. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِ كُلِّهِمْ، اور اپنے سب مخلوق میں، انسانوں میں، جانوروں میں، بلی جو اپنے چھوٹے سے پیار کرتی ہے، کتا جو کٹیا جو اپنے پلوں سے پیار کرتی ہے، سام جو اپنے چھوٹوں سے، یہ تمام جو ہے سب اللہ کے مخلوق میں رحمت واحدتا. جتنا ہم دیکھتے دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں، ان کی فکر ہوتی ہے، ان سے پیار کرتے ہیں، یہ سب وہ ایک رحمت کے بنا پر، اور باقی 99 اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے اپنے پاس. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاس کہ اللہ کے پاک کے پاس کتنی رحمت ہے، تو لم یئس من الجنہ، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ سب پر عذاب ہوگا، صرف ایک آدمی بچے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ میں وہ آدمی ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہوا کہ سب پر رحمت ہوگی، ایک آدمی پر میرا عذاب آئے گا، تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ میں وہ ایک آدمی. تو ایسے رحمت کا بھی ہونا چاہیے اور ایسے خوف کا بھی ہو جانا چاہیے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اور اگر کافر مسلمانوں کو، مومنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں عذاب بھی کتنا ہے، یہاں رحمت ہی کا ذکر ہوا، عذاب کا ذکر نہیں ہوا، اللہ کے یہاں عذاب بھی زبردست، کیسے عذاب، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، فرشتے جو عذاب دیں گے، کتنا اللہ کے یہاں عذاب. یا اللہ نے صرف یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رحمتوں کا ذکر کیا. اور دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر اور اشرت المبشرہ بالجنہ، ان کو بشارت دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن پھر بھی خوف کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اگر میں ایک چیریا ہوتا، اگر میں ایک پتا ہوتا درخت کا، کتنا وہ خوف، باوجود کہ ان کو خوشخبری دی گئی. تو ایسے خوف بھی ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے طرف اتنی اللہ کی رحمت بھی ہونی چاہیے، بیچ میں راستہ ہے. اور جوانی میں زیادہ خوف کا غلبہ ہو، بڑھاپے میں پھر زیادہ رحمت ہو، اور جب موت آئے تو رحمت ہی رحمت کو آدمی دیکھے اور اللہ کی رحمت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام امور کے حقائق ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ اس کو داخل کرے. سبحان اللہ.